الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد للہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 28 پارے سے ہوا. قد سمع اللہ، اللہ نے بات سن لی. ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، خولہ بنت ثعلبہ، ان کی میاں اوس بن صامت. انہوں نے انہیں کہہ دیا، انت کا ظہر امی، توری تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، یعنی تیری پشت میرے اوپر حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ جب کہا جاتا تھا تو عورت ہمیشہ کے لیے مرد پہ حرام ہو جاتی تھی. اس نے یہ بات کہہ دی. یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب میرا کیا بنے گا؟ بچے یہ لے جائے گا تو تربیت نہیں کر پائے گا، میرے پاس رہیں گے میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی اور حکم آیا نہیں، تو یہ بار بار اپنی بات کو اصرار سے کہہ رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے اس عورت کا جھگڑا سن لیا جو آپ سے کر رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں قریب میں تھی، مجھے تک اس عورت کی بات نہیں پہنچی، لیکن اللہ ساری دنیا کے سماعت پہ قبضہ رکھنے والی ذات ہے، اس نے اس خاتون کی بات سن لی. قد سمع اللہ، ہم نے اس کی بات سن لی. اور پھر اس خاتون کے اعزاز میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تیری بات سنی ہے، اور اس کے لیے اور ساری امت کے لیے ایک حکم نازل فرما دیا کہ یہ جملہ کہنا تو نہیں چاہیے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس سے حرمت نہیں آتی، اور کوئی اگر ایسا جملہ کہہ دے گا تو اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اگر غلام کی گنجائش نہ ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اس کی گنجائش نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ سرگوشی گناہ کی نہ کیا کرو، گناہ کی سرگوشی نہ کیا کرو. منافقین سرگوشیاں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے. پھر آداب مجلس بتائے، جب تمہاری مجلس میں کوئی اور شخص آئے تھوڑی وسعت پیدا کر دو، اللہ تمہارے اندر وسعت، تمہیں وسعت عطا فرما دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اور یہودی اللہ کے نبی کے پاس آ کے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اظہار کرتے تھے کہ ہمارا بڑا خاص تعلق ہے، بڑا خاص تعلق ہے. اس پر تنبیہ فرمائی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم بھی اللہ کے تم سے اللہ کے نبی بہت پیار کرتے ہیں، اور تم جب بھی بات کرنا چاہو، اب آئندہ قانون بنا دیا، صدقہ دو اور پھر بات کرو. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک حزب الشیطان ہے، جو شیطان کی جماعت ہے، جو کفر پہ اڑی ہوئی ہیں، اور سچے ایمان والے اپنے دل میں کسی کافر کی سچی دوستی نہیں رکھتے. سچے ایمان والے کسی کافر کی اپنے دل کی دوستی نہیں رکھتے، بلکہ سچا مومن اللہ کی ذات سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں چاہے اس کا اپنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ان سے محبت سے دست بردار ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت اس وقت اتری جب صحابہ نے غیر معمولی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت میں مظاہرہ کیا. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، حضرت ابو بکر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کا سب سے زیادہ نرم مزاج صحابی ہے، سب سے زیادہ نرم مزاج، لیکن ان کا باپ ابو قحافہ، اس نے ایک دن اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی. حضرت ابو بکر بیٹا ہے، باپ کو تماچا مار دیا. نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں، نبی کی شان میں برداشت مار دیا. عبداللہ ابن ابی اس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس آ کہا، اس کمبخت نے آپ کی گستاخی کی، مجھے آپ اجازت دیں، میں اسے قتل کر دوں. جراح عبیدہ ابن جراح کا باپ جراح احد کے میدان میں نبی کے مقابلے پہ آیا ہے. حضرت عبیدہ نے چاہا کہ میرا باپ میری گرد آت سے ہٹ جائے, نم ہو میری تلوار کے نیچے, لیکن بار بار آیا, آخر اپنے باپ کو قتل کر دیا. اللہ نے ایسے ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ سچے ایمان والے ہیں جن کے اندر سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے کسی کی محبت نہیں ہے, چاہے وہ اپنے کیوں نہ ہو. نبی کے دشمنوں کے صف میں آئیں گے تو یہ ان سے بھی اپنے تعلقات کاٹ دیں, ایسے سچے ایمان والے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدح اور تعریف فرمائی ہے. آج کی روشن خیالی تو کہہ دی, یہ تو جذباتیت ہے, یہ جذباتیت ہے. اور آج کل کے بونے حکمرانوں اور بونوں قاضیوں اور عدالتوں کی ذرا سی مخالفت ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, اور قانون اور ضابطے بنائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ دنیا کا ضابطہ ہے, اور یہاں کائنات کا سچا رسول محمد اللہ کی شان میں کوئی گستاخی بدبخت کرے اور لوگ کہتے ہیں یہ جذباتیت ہے. نانا یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایک ایمان کا تقاضا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حد اللہ ولو کان آباہم, چاہے ان کا ابا اما خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہو, اس ان کے دل میں کافر کی محبت نہیں ہو سکتی. اور فرمایا یہ ہے اللہ کی جماعت, یہ ہے اللہ کی جماعت, اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. پھر سورہ حشر ہے جس کے شروع میں اللہ کے بڑائی اللہ کی تعریف کا تذکرہ ہے. پھر یہودیوں کا تذکرہ جو مسلسل مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی جماعت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور اس نے پورے مدینہ میں معاشی طور پہ قبضہ کر رہا تھا, پوری تجارت پہ قبضہ اس کا کنٹرول تھا, اور انہوں نے بڑے بڑے محفوظ قلعے بنا رکھے تھے. ان کے دل و دماغ میں کہیں خیاحاشیاں بھی نہیں تھی کہ ہمیں بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا, لیکن ایسے رسوا اور ذلیل ہوئے اللہ کے نبی نے حکم دیا انہیں یہاں سے نکال دو, انہیں یہاں سے نکال دو. پہلی مرتبہ نکلے خیبر گئے, اور پھر حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, اس جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو. اور پھر ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا, لیکن ہماری سستی اور کاہلی اور ہماری نادانی اور حماقت اور ہماری دنیا پرستی اور بزدلی کا نتیجہ ہے کہ آج عرب کے دل کے اندر اس نے ایک اسرائیل کی شکل میں ایک ایسی چھاپنی بنا رکھی ہے جسے ٹھیکہ ملا ہوا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کا. عین عرب کے دل پر اس نے ایک چھاپنی بنا رکھی ہے اسرائیل کی شکل میں. یہ مسلمانوں کی سستی اور کاہلی ہے. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کا اعلان تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, اور یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مدینہ ہم نے جانا ہے, یثرب ہمارا ملک ہے, یثرب ہمارا شہر ہے, اور یہ ان کا یہودی نظریہ ہے, اور اسی کے گرد وہ ساری سازشیں تانے بانے بونتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے, اس کے لیے بہت دولت دنیا میں یہودی جہاں بھی ہوگا وہ اپنے اس بیت المال کے لیے فنڈ اکٹھا کرتا ہے کہ ہم نے یثرب پہنچنا ہے. اور میرے عزیزو دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو حرمین شریفین سے بے پناہ محبت کرنے والی اپنے اندر مسلمان قوم رکھتا ہے. پاکستان جس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو حرمین سے غیر معمولی اور بے پناہ محبت ہے, اور ہر مشکل گھڑی میں اس نے حرمین کے لیے دفاعی لین کا کام دیا ہے. اس لیے دنیا کفر اور دنیا یہودیت یہ سمجھتی ہے جب تک اس پاکستان کو جو حرمین شریفین کی دفاعی لین ہے جب تک اسے نہیں توڑا جائے گا اس وقت تک ہم حرمین نہیں پہنچ سکتے, مدینہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ان کا پہلا نشانہ پاکستان ہے, دوسرا نشانہ حرمین ہے. یہ ان کا مذہبی نظریہ ہے, چاہے ہمیں کتنی حماقت کے اور سہانے خواب دکھاتے رہیں لیکن یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے. لیکن اللہ بھی اللہ ہے اور اللہ بھی اپنی قدرت دکھاتا ہے, اور اللہ نے ایسے مرد میدان دنیا میں پیدا کر دیے جنہوں نے انہیں جسے کہیں کہ لوہے کے چنے چبوا دیے، ساری دنیا اور طاقت کے باوجود بھی وہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سرفروشان اسلام کی خدمات کو اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے اور بڑھا اور ترقی دے رہا ہے۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں مدینہ سے نکالا، پھر اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جزیرہ عرب سے نکالا، پھر جو اللہ رب العزت مکافروں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو مال دے، اس مال کو فہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غریب فقیر مسکین مسلمانوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی، اور خصوصاً انصار کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے مکہ سے آنے والے انصار کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اور اپنا کاروبار اور دکانیں اور زراعت کی کھیتیاں ان کے لیے انہیں پیش کر دی ہیں، یہاں تک کہ بعض تو اتنے بڑا دل رکھنے والے تھے، ان سے کہنے لگے ہماری دو بیویاں ہیں، تمہیں یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر۔ ایسا قربانی کا جذبہ اور ایسا اسلامی اخوت کا نقشہ مدینہ میں قائم ہوا، زمین و آسمان نے ایسا نقشہ نہ پہلے دیکھا نہ پھر دیکھے گا، ایسا مبارک نقشہ تھا کہ حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے اپنی پلکیں بچھا دی اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ نے ان انصار کی مدح اور تعریف فرمائی ہے، اور جب بھی کوئی فتح ہوتی اللہ مہاجرین کو کچھ زیادہ دیتا، مجال ہے ان کے دل کے اندر حسد آتا اور کینہ آتا، بلکہ یہ حسد اور کینے سے دل کا پاک ہونا یہ اہل جنت کی نشانی ہے، دل کا حسد اور کینے سے پاک ہونا یہ اہل جنت کی نشانی ہے، اور یہ انصار کے اندر کمال درجے کے موجود تھی، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کفار اگرچہ مسلمانوں کے لیے اب متفق نظر آتے ہیں، لیکن ان کے باہمی مفادات آپس میں مختلف ہیں، تو دل آپس میں ان کے ٹوٹی ہوئی ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے پہلے جس دن ایک دن آنے والا ہے اپنے لیے کچھ کر لو، اور فرمایا یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، پہاڑ پہ اترتی وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اتنی بڑی امانت اللہ نے اہل ایمان اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ کی تعریف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ملک اور بادشاہ ہے، وہ محافظ ہے، نگہبان ہے، جبار اور متکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے، زمین و آسمان کا اکیلا خالق ہے، اور وہ بڑی حکمت والا بڑی جاننے والی ذات ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ کا تذکرہ ہے، اہل ایمان سے کہا جو میرے دشمن ہیں تم انہیں دوستوں کیوں بناتے ہو، جو میرے دشمن ہیں تم ان سے دوستیاں اور یاریاں کیوں لگاتے ہو۔ ایک مخلص صحابی جس کے رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے، جب مسلمان فتح مکہ کے لیے سفر کرنے لگے تو اس نے مکہ والوں کو پیغام لکھ دیا، اس خیال سے کہ میرے رشتہ داروں کا یہ مکہ والے خیال رکھیں گے، تو اس کی ان کو تنبیہ فرمائی کہ کیوں اپنی یاریاں کافروں کے ساتھ بناتے ہو اور مسلمان کے لیے خطرات کی شکلیں بناتے ہو، انہیں تنبیہ فرمائی، انہیں اپنی غلطی کا احساس اور ندامت ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند کردار کا نمونہ پیش کیا کہ دیکھو ابراہیم نے کیسے کفار سے برات کا اعلان کیا، حالانکہ ان کا اپنا باب تھا اور ان کے اپنے قریب کے لوگ تھے، لیکن سب سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اعلان کر دیا، اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ نے اہل اپنے نبی سے فرمایا جب بھی کوئی ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور ان کا ایمان دیکھ لو، اگر وہ ایمان والیاں ہیں پھر انہیں کفار کے حوالے نہ کرو، اگر ان کا مہر دینا پڑے تو کفار کو دے دو، لیکن ان کو اپنے پاس رکھو، کفار کے حوالے نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے اپنے نبی سے فرمایا کہ جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو کفر سے اسلام میں داخل ہونے لگیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ انہیں قبول فرما لیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ صف کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی بڑائی اور تسبیح ہوتی ہے۔ اور پھر اہلی ان خوش نصیب مسلمانوں کی تعریف فرمائی گئی جو صف میں باندھ کر اپنی جان کے بازی اللہ کے دین کے لیے دفاع میں لگاتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد رسول اللہ کے آنے کی خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانیوں کو احمدی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ احمد محمد رسول اللہ کا نام ہے، قادیانی کو قادیانی اور مرزا ہی کہنا چاہیے، انہیں احمدی نہیں کہنا چاہیے، احمدی ہم ہیں، ہم محمد محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ بدبخت لوگ تو نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، وہ مرزائی اور قادیانی ہیں، احمد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے جس کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے وہ دنیا میں اللہ نے بلند سب سے زیادہ غالب رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اہل ایمان سے فرمایا وہ بہترین تجارت کرتا ہے اللہ سے جو اپنے مال اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کے دفاع میں لگاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے بہترین مسکن اور ٹھکانوں کا انتظام فرمائے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریین سے کہا کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا، یعنی اللہ کے دین کا دفاع کرنے والا۔ اور جب اللہ کی مدد کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ انہیں غالب کر دیا کرتا ہے۔ پھر سورہ جمعہ ہے جس کے آغاز کے اندر بھی شروع میں اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی تذکرہ فرمایا جو بہت علم رکھتے تھے لیکن عمل کوئی نہیں تھا، ان کو تشبیہ دی، یہ ایسے ہیں جیسے گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی جائیں لیکن اس سے نفع نہ اٹھائیں، ان کا علم کی مثال بھی ایسی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر انہیں اس بات کا اعتماد اطمینان ہے کہ وہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں تو پھر موت کا کیوں تمنا نہیں کرتے اور کیوں موت سے ڈرتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ جمعے کی فضیلت اور اپنی ایک عظمت ہے، جب اللہ کی طرف سے منادی آواز دے دے جمعے کی اذان کی شکل میں پھر دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جمعے سے نماز سے فراغت ہونے کے بعد تمہیں اجازت ہے اپنی معیشت اور معاش کے سلسلے میں نکلو اور اپنے اس کو رزق حلال تلاش کرو، اس کے بعد اجازت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ منافقون ہے، حضور علیہ صلوات و سلام کی خدمت میں منافقین آتے اور اپنی جھوٹی زبانوں سے اللہ کی وحدانیت آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یہ جھوٹے ہیں اور اپنی ان جھوٹی باتوں کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں دنیا کا مفادات حاصل کرنے کے لیے، یہ جسم کے لحاظ سے بڑے اچھے، زبان کے بڑے تیز ہیں لیکن اندر سے بزدل ہیں، بزدل ہیں، خوف ان پہ چھایا ہوا ہے، یہ سوکھی لکڑی کی طرح ہیں جیسے بغیر سہارے کے نہیں رہ سکتے، یہ بھی دنیا کے اندر کفار کا سہارا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا آپ ان کے مرنے کے بعد استغفار کریں نہ کریں ہم ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کی گستاخی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ منافقین حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے کہ یہ مدینہ والے آ گئے ہم پہ غالب ہو گئے، ہم انہیں دوبارہ مدینہ سے ذلیل کرنے کے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، ان منافقین کو کیا پتا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہارا اولاد کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے اور اس گھڑی سے پہلے پہلے جس گھڑی کے بعد پھر آدمی اپنی نیکی نہیں کر پاتا، اللہ کے لیے اپنے مال کو آخرت سنوارنے کا ذریعہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر تمنا کرو اے اللہ مہلت دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، خوب تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا، بہت نیک بن جاؤں گا۔ فرمایا جب گھڑی آتی ہے پھر مہلت اور وقت نہیں ملتا۔ پھر سورہ تغابن کا تذکرہ ہے، اس کے آغاز کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی اور تعریف ہے، زمین و آسمان کا وہ اکیلا خالق ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی طرف سے عقیدہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے تغابن کا، جس دن فیصلہ ہونے والا ہے نیکیوں کو، نیکی کرنے والوں کو جنت میں اور جہنم میں نافرمانی کرنے والوں کی سزا ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے آتی ہے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ مال اور اولاد اگر اللہ سے تمہیں غافل کر دے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے اگر تمہیں اللہ سے یہ غافل کر دے، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہیں طاقت ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے اور جس میں اللہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ طلاق دے دی گئی، یہ ایک آخری گنجائش نکالی کہ مرد عورت کی بننے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس شریعت نے طلاق ایک جائز شکل رکھی ہے کہ اس سے جائز طریقے سے میاں بیوی کی علیحدگی ہو سکتی ہے. اور سنت طلاق یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور عورت کو 3 ماہواروں کے لیے چھوڑ دی جائے، خود بخود اس کی بیوی نہیں رہے گی. یہ سنت طریقہ ہے بیوی کو اپنے سے الگ کرنے کا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے، اللہ تمہاری روزی کا انتظام کرے گا اور مشکلات سے آسانی کی شکلیں پیدا کرے گا، اور اس تقوی کے بدولت اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. پھر اہل ایمان سے کہا اگر وہ خاتون حاملہ ہے تو پھر اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے، اور جب تک وہ دودھ پلانا ہے اس کا خرچہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور پھر تمہارے ہی ذمے ہے کہ جیسے تم خود جس معیار کی تم زندگی اختیار کر رہے ہو اپنی بیوی کے اخراجات بھی اسی معیار کے مقرر کرو، جو خود کھاتے ہو اسی کو کھلاؤ اور پہناؤ، اسی معیار کا کھلاؤ پلاؤ، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر ایمان والوں کا تذکرہ جو نیکیوں کی صورت میں اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر سورہ تحریم ہے، اللہ کے نبی نے غلط فہمی میں ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ رب العزت نے مشفقانہ انداز میں اپنے نبی کو ہدایت دی کہ ہماری حلال کردہ چیز کو آپ حرام نہ قرار دیں، اور جن بیویوں کی وجہ سے یہ بات پیش آئی انہیں بھی تنبیہ فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو ورنہ اللہ کے نبی تمہیں چھوڑ دے گا، اور اللہ اپنے نبیوں کے لیے اور خواتین کا اہتمام اور خواتین کا محرم میں داخل کر دے گا جو فرما بردار، نیک سیرت، اطاعت کرنے والی، روزے رکھنے والی اور اپنے شوہروں کے اطاعت کرنے والی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا جیسے تمہیں اپنی ذات سے آگ سے بچانا ضروری ہے، ایسی اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اور وہ آگ بھی ایسی ہے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وہ بڑی سخت آگ ہوگی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال اور اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ، اسی کا تذکرہ فرمایا. کفار کل قیامت میں عذر پیش کریں گے لیکن کہا جائے گا اب عذر کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. اے ایمان والو توبہ کرو، اور توبت النصوحہ کرو، یعنی سچی توبہ، خالص توبہ کرو کہ اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، ندامت ہو، اور جو کر رہے انہیں چھوڑ دو. اس کی برکت سے اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. پھر دو خواتین کے کردار کا تذکرہ فرمایا، ایک ایسی خوش نصیب خاتون جس کا کردار بہت اونچا تھا، اگرچہ اس کا شوہر دنیا کا سب سے ظالم انسان فرعون تھا، لیکن اللہ نے اس عورت کو سعادت بخشی ہے کہ اسے ایمان کا نور ملا ہے، اور فرعون کا ظلم برداشت کرنے کے باوجود اپنے رب کا در اور رب کا تعلق نہیں چھوڑا. پھر اللہ سے فریاد کی، مولا اس کا ظلم اب بس ہو گیا ہے، اب مجھے اپنے دربار پہ بلا لے، جنت میں میرا محل بنا دے، اسی کا تذکرہ ہے. اور پھر ایک خاتون جو ایک نیک سیرت مرد کے زیر سایہ تھی لیکن بد فطرت تھی اور قسمت کھوٹی ہو گئی اور اپنے نبی کی بات، اپنے شوہر کی بات نہ مانی، اس کا ذلت امیز عذاب کا تذکرہ ہے. پھر حضرت مریم کی پاک دامنی اور عفت کا تذکرہ کہ وہ اللہ کی بڑی فرما بردار تھی. اور پھر سورہ ملک کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری بادشاہت کا نظام ہے، اور اس زمین و آسمان کا سارا نظام پیدا کرنا یہ اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. حضرات مفسرین نے فرمایا قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ کے ہاں زیادہ کا اعتبار نہیں ہے، معیار صحیح ہونا چاہیے، معیار صحیح ہونا چاہیے. اور معیار کے جسے کہیں گے پیمانہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اس میں نبی کا طریقہ موجود ہو. اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو وہ عمل احسن بن جائے گا، اور اگر ان دونوں چیزوں سے وہ چیز خالی ہوگی چاہے وہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، آسمان کو دیکھو کیسے بغیر چھت کے، بغیر ستون کے اللہ نے بنا رکھا ہے. صدیاں گزر کہیں بار بار فرج البصر، بار بار نظریں اٹھا کر دیکھو کہیں پھٹن نظر آئی ہے، کب سے اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب کے سلسلے ہیں، فرما بردار جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے. یہ کافر لیے کیوں پر کیوں امن میں، انہیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ زمین پھٹ جائے، اندر چلے جائیں، آسمان سے کوئی عذاب آ جائے؟ اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. دیکھو انسانوں کو بھی پیدا کیا، اسے سماعت بھی دی، اسے بصارت بھی دی، اور اسی نے زمین کے اندر اس کے لیے نعمتیں بچھا دی ہیں. کفار کہا کرتے تھے اگر ہم نہ حق پر ہیں اور آپ حق پر ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے عذاب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جب وہ آئے گا پھر کوئی نہیں بچے گا. اسی کی قدرت کا نظام ہے. اگر وہ اللہ زمین کے اندر پانی کو گم کر دے، کون ہے جو زمین سے پانی کو تلاش کرے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر زمین کے اندر پانی کو گم کر دے، کون ہے اس پانی کو لانے والا؟ تو مفسرین نے یہاں ایک تاریخی واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدبخت آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کہنے لگا میں پھوڑا لے لوں گا اور زمین کو کھودوں گا اور زمین سے پانی میں نکال لوں گا. اس نے یہ کہا، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا اور اسے سبق دیا، تو اپنی آنکھوں کا پانی تو واپس لے کے آ جا، اپنی آنکھوں کا پانی تو لے کے آ جا. میرے عزیزو، بس اوقات گستاخی کی سزا جلدی بھی ملتی ہے، بس اوقات گستاخی کی سزا جلدی بھی ملتی ہے. اسے اللہ رب العزت نے عبرت کا نمونہ بنایا اور یہ سمجھا دیا کہ اگر اللہ پانی گم کر دے کوئی نہیں لا سکتا. اسی کا نظام ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر نہروں کا نظام جاری فرما دیا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب. رات کو انشاءاللہ 12:30 سے 1:30 کے درمیان.